محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر الحمدللہ محبت الہی کا سلسلہ لے کر مدنی چینل پر حاضر خدمت ہیں۔ مسلمان ہو اور اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ پروگرام ہم اس لیے لاتے ہیں کہ ہم اللہ سے جو ہماری محبت ہے اس میں ترقی ہو جائے، اس میں برکت ہو جائے، وہ زیادہ ہو جائے، وہ ایسی ہو جائے کہ ہمارے اندر کا بھی تزکیہ ہو جائے اور ہمارا ظاہر بھی اللہ پاک کی محبت سے سرشار ہو جائے، ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں، ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ تو الحمدللہ یہ آج بھی ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت، القول البدیع ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ انتقال کے بعد سیدنا ابو العباس احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس ہیں اور شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا، الحمدللہ میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کر دیا۔
سبحان اللہ۔
تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ماہ ربیع الاول جاری اور ساری ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں عدنان بھائی ماہ درود؟ الحمدللہ ماہ درود ہے یہ، اور کیونکہ حضور سے اس مہینے کو نسبت ہے اور ہمیں حضور سے محبت ہے، اس لیے ہم اس مہینے کو ماہ درود کہہ دیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، اس مہینے کے علاوہ بھی درود پاک تو ایسا وظیفہ ہے کہ جو ابتدا میں بات کی گئی کہ اندر کا تزکیہ، بعض اوقات بندہ نیک بننا چاہتا ہے اور نیکیاں کرنا چاہتا ہے لیکن نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا اور ایسا لگتا ہے کہ بوجھل بوجھل ہو گیا ہے، تو درود پاک پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اندر کا بھی تزکیہ ہو جائے گا، صفائی ہو جائے گی اور نیکیوں میں دل لگا کرے گا۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے محبت الہی اور رحمت الہی، اللہ پاک کی رحمت کو حاصل بھی کرنا ہے، جو اس کی رحمتیں ہیں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور اس کے شکریہ میں رب کی عبادت بھی کرنی ہے۔ ایز یوزول ہمارے ساتھ الحمدللہ مولانا عدنان چشتی صاحب، یہ کرم فرما ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے حسان بھائی کلام سنانے کے لیے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وقت مناسب پر ان سے کلام بھی سنیں گے۔ عدنان بھائی انشاءاللہ ہمیں مدنی پھولوں سے نوازیں گے اور گفتگو کریں گے۔ آج کا موضوع ہے محبت الہی اور رحمت الہی۔ الروض الفائق، حکایتیں اور نصیحتیں، اس نام سے مکتبۃ المدینہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اور اس میں رحمت الہی کی وسعت کا بیان،
اللہ اس موضوع
پر جو ابتدائی ہے نا عدنان بھائی، میں عرض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ لیجئے گا، کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے جو ایسا رحیم ہے کہ اپنے رحم دل بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے، وہ ایسا کریم ہے جو نافرمانوں پر بھی جود و کرم کی بارش برساتا ہے، وہ ایسا حلیم ہے کہ جب کسی گناہ گار کو اپنی لغزش اور نافرمانی پر حسرت و ندامت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے،
سبحان
وہ
اللہ،
ایسا علیم ہے کہ دلوں کے بھید جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ایسا عظیم ہے کہ کسی بھی گناہ کو معاف کرنا اس کے لیے دشوار اور مشکل نہیں ہے، وہ کسی عیب کو دیکھتا ہے تو محض اپنے فضل و نعمت سے چھپا دیتا ہے،
اللہ
اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس نے مومنین کو گناہ اور گمراہی سے نکالنے کے لیے ارشاد فرمایا، ورحمتی وسیعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، بس وہ لغزشوں اور گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جس شخص نے اللہ پاک کے حرام کردہ کام کو مجبور ہو کر اختیار کیا وہ گناہگار نہ ہوگا، جس نے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لی وہ اسے نجات عطا فرمائے گا، اور جس نے اس پر توکل اور بھروسہ کیا وہ ہر معاملے میں اسے کافی ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ پاک سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، 53 میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کنز الایمان شریف میں میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں کوئی آیت رحمت کے اعتبار سے، جو ابھی آیت ذکر کی میں نے، اس سے بڑھ کر وسعت والی نہیں ہے۔ دیکھیے نادران بھائی، ہمارے ساتھ کوئی تھوڑا سا احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، کوئی ہمارے کام آتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا مخلص ہے، میرے سے تو بہت یہ جو ہے نا میرے کام آتا ہے، اور بلا تشبیہ و تمثیل رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اتنی رحمتیں فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر اپنی رحمتوں کو روکتا نہیں ہے، اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ نماز نہیں پڑھی تو سورج نہیں نکلے گا، یا ہم پر سایہ نہیں کرے گا، یا ہم پر ہمیں روشنی نہیں دے گا، یا ہم نے خدا نہ خواستہ کسی نے معاذ اللہ فجر قضا کر لی تو اب وہ ناشتہ کرنے بیٹھے تو اس کا گلا ہی بند ہو جائے، اس کا منہ ہی پیک ہو جائے، اس کو لقمہ ہی منہ میں نہ ڈال سکے، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یعنی اتنے گناہوں کے باوجود رب ہم پر اپنی رحمتوں کی عنایتوں کی بارش برساتا ہے، تو جب دنیا میں کوئی بھلائی اور احسان کرتا ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، تو جو بلا تشبیہ و تمثیل اتنی مہربانیاں کر رہا ہے، اتنی عنایتیں اور نوازشات جس کی طرف سے ہیں، اس سے کیسی محبت کی جانی چاہیے۔
اللہ اکبر۔ حنیف بھائی، یہ بات انسانی عقل کا تقاضا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے قطع نظر، یعنی اس پر بعد میں غور کرتے ہیں، جو شخص دنیا میں ہم پر احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، ہمارا کوئی کام کر دیتا ہے، تو انسانی عقل جو ہے وہ اس کا احسان تسلیم کرتی ہے، اور آدمی اس کا احترام بھی کرتا ہے، اور دل میں اس کی محبت بھی جو ہے اس کو جگہ دیتا ہے کہ یہ آدمی میرے کام آیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، عام طور پر جو طبیب ہوتا ہے نا، کوئی آدمی ڈاکٹر جو ہے، اب مریض تھا وہ بیمار ہو گیا تو، اور ایسا کہ مایوس ہو گیا، لیکن ایک ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہے، تو اب یہ احسان مند ہو جاتا ہے اس کا کہ اس نے مجھے امید نہیں رہی تھی زندگی کی امید دلائی، میں چل نہیں سکتا تھا، اس نے مجھے چلنے کے قابل کر دیا۔ ظاہری طور پر یعنی جو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تھا، ظاہری طور پر کچھ اس میں تعطل آیا، کچھ اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ معاملات ڈسٹرب ہوئے، تو اب جس نے اسے دوبارہ سے جوڑ دیا، ہم اس کے احسان مند ہو رہے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے یوں کہہ لیں کہ بالکل میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن اس نے مجھے یہاں تک دوبارہ جو ہے ٹریٹمنٹ کر کے، اور یوں مجھے حوصلہ دے کر، ہمت بندھا کے، دوائی دے کر، اور یوں مجھے جو ہے وہ دوبارہ سے خوشحال کر دیا، دوبارہ سے جو ہے وہ صحت مند کر دیا۔ تو غور کیجئے، وہ خالق و مالک جس نے پہلے ہمیں صحت، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ احسن تقویم کی جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ خوبصورت بنایا بھی، اور یوں کہہ لیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا بھی، تو اس کی ذات کس قدر حقدار ہے اس بات کی کہ اس سے محبت کی جائے۔ یقیناً انسانی عقل کا تقاضا بھی ہے اور شریعت کا تقاضا بھی ہے کہ ایسے خالق و مالک سے محبت کی جائے۔ ایک تو احسانات کی طرف جب بندہ نظر دوڑائے، تو اس صورت میں بھی بندے کا وجود ہی سارے کا سارا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے۔ یعنی ہم دنیا میں جو سانس لے رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا جو وجود ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان ہی کے مرہون منت ہے۔ اور پھر اس پر آپ دیکھیے کہ اس نے محض ہمیں انسان نہیں بنایا، بہت سارے انسان ہیں، لیکن بعض انسان وہ بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا, فرمایا اولائک کل انعام بل ہم اضل, ارشاد فرمایا وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں لیکن جنہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی, فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, ارشاد فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں, یعنی ہمیں تخلیق بھی فرمایا, وجود بھی بخشا, اور پھر ایسا بنایا ایمان کی دولت دے کے کہ جو اس کی بارگاہ میں عزت والے ہیں, جو اس کی بارگاہ میں مقام و مرتبے والے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے, ایمان ہونے کی وجہ سے, اور پھر اس کے بعد بھی ایمان بھی, اور پھر دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بھی ہیں جو صاحبان ایمان تھے, جو صاحب ایمان تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب کا امتی بنایا. یہ اتنا بڑا احسان ہے, اتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی کا, اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا شرف ہے جس کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے کہ مولا یا تو یہ امت ہمیں عطا کر دے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا جس کے یہ اوصاف ہیں تو وہ امت مجھے عطا کر دے, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میں نے اپنے آخری نبی علیہ السلام کو عطا فرمانی ہے, تو کہا کہ یا اللہ پھر مجھے اس امت میں سے بنا دے. تو یہ کتنا بڑا شرف ہے اور کتنا بڑا احسان ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر, ہمیں چاہیے کہ ہم اس احسان کے شکر میں اس خالق اس مالک کے احسان مند بھی ہوں, اس کا شکر بھی ادا کریں, اور اس ذات کے ساتھ اپنی جو محبت ہے اس کو مزید بڑھائیں کہ جس نے اتنا فضل فرمایا, اتنا کرم فرمایا کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم میں بھیجا اور پھر ہمیں ان کی اطاعت فرما برداری ایمان کی توفیق بھی عطا فرمائی. یہ وہ احسان ہے دنیا جہان کے اندر. آپ دیکھیے اگر مال نعمت ہے, احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا, لیکن محض مال آپ دیکھیے یہ قیامت کے دن آدمی کے لیے چھٹکارے کا باعث بعض اوقات نہیں بنے گا. ایسا آدمی جس نے مال جو ہے وہ غلط طریقے پر خرچ کیا تو ظاہر سی بات یہ نعمت تو تھی, احسان تو تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا, لیکن اس نے اس کو درست انداز میں استعمال نہیں کیا. لیکن یہاں جو کیفیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فضل فرمایا, کرم فرمایا, وہ کیفیت یہ ہے کہ ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور جو نعمتیں تھیں حضور کے صدقے میں, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں, وہ نعمتیں بھی ہمیں یوں کہہ لیں کہ واقعی نعمتیں بنا کے عطا فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی بدولت آدمی مال خرچ کر رہا ہے, اجر و ثواب پا رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پا رہا ہے, اپنے اعضاء کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کر رہا ہے, اجر و ثواب پا رہا ہے, رب کی بارگاہ میں درجات کی بلندی ہو رہی ہے اس کی, اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت بھی اسے حاصل ہو رہی ہے, رب کا محبوب بھی بن رہا ہے. تو یہ وہ احسانات ہیں جو ایک ایسا سلسلہ ہے جو لامتراہی نہ ختم ہونے والا ہے, جس کی نہ کوئی کنارہ ہے, نہ حد ہے, نہ شمار. اور یہ ساری نعمتیں عطا کر کے جو اپنی رحمت کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے اور جو اس کی وسعت ہے, اللہ اکبر, وہ احادیث مبارکہ میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی, پھر حضور کی امت پر تو وہ رحمان رحیم اور مشفق و مہربانی اس کی اور غفور ہونا اور بخش دینا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو احادیث مبارکہ پڑھتا چلا جائے بندہ, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا اور ان پر جو فضل رحمت ہے, وہ کسی اور امت پر فضل و احسان جو ہے وہ نظر نہیں آتا.
سبحان اللہ. عدنان بھائی آپ نے اپنی گفتگو میں اولائک کل انعام بل ہم اضل یہ جو آیہ کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا تو مجھے یہ حکایتیں اور نصیحتیں میں پڑھا تھا نا, تو اس میں اسی سے متعلق جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے محض ہمیں انسان نہیں بنایا, ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا.
سبحان اللہ.
اس میں صاحب کتاب نے لکھا اگر اللہ نے مومن کو جہنم کا عذاب دینے اور ہمیشہ اس میں ٹھہرانے کا ارادہ فرمایا ہوتا تو اپنی معرفت و توحید کبھی اس کے دل میں نہ ڈالتا.
سبحان اللہ.
یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ واقعی اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا کیا. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں نے تلاوت کی. اب آپ نے ایک بات کی کہ اللہ نے ہمیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا. اس ضمن میں جو اس کی تفسیر بیان کی گئی اس میں لکھا گیا کہ اس آیت میں دنیا کی بھلائی سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں احکام شرعیہ آسان ہوں, کیونکہ بنو اسرائیل پر بہت مشکل احکام تھے. یعنی بنی اسرائیل جو قوم تھی اس پر احکام بڑے مشکل تھے. ان کی توبہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں.
اللہ
ان کو تیمم کی سہولت حاصل نہیں تھی. مسجد کے سوا کسی اور جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. مال غنیمت حلال نہیں تھا. قربانی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی. کپڑے یا بدن پر جس جگہ نجاست لگ جائے اس کو کاٹنا پڑتا تھا. گناہگار اعضاء کو کاٹنا ضروری تھا, یعنی جس عضو سے گناہ ہو جائے اس عضو کو کاٹنا پڑتا تھا. قتل خطا اور دیگر چیزوں میں قصاص لازمی تھا. دیت کی رخصت نہ تھی. ہفتے کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی. روزے کا دورانیہ رات اور دن کو محیط تھا, یعنی یہ 24 گھنٹے کا روزہ کہلے. اور بہت سخت احکام تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ دنیا میں ان کے لیے احکام شرعیہ آسان ہو جائیں. یہ دنیا کی بھلائی تھی, اور آخرت کی بھلائی یہ تھی کہ کم عمل پر اللہ پاک زیادہ اجر عطا فرمائے. ان کو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ ایک نیکی 10 گنا یا 700 گنا اجر عطا کیا جائے, اس طرح ہو جائے. اور اس معنی میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص کر دی تھی. اس لیے یہ بھلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی بجائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی. اور اس لیے فرمایا میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی ان لوگوں کو دوں گا. تو اب یہ ہے کہ رب کی اتنی عنایتیں, اتنی رحمتیں, اتنی نوازشات ہیں, اتنی عنایات ہیں, تو کیوں نہ اس سے محبت کی جائے. اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, رب کی رحمتوں کے واقعات آپ کچھ سنائیں گے تو یہ اب کچھ واقعات بھی ساتھ ساتھ سنائیے گا, پھر اس کا بھی جواب میں چاہوں گا کہ آپ دیں. کہ بعض اوقات بندہ یہ کہتا ہے نیکیاں کرنے والا جنت میں جائے گا, گناہ کرنے والا تو معاذ اللہ, وہ اللہ کی رحمت سے بعض اوقات نا امید ہی ہو جاتی ہے. میں گناہگار ہوں, میں کیسے جنت میں جاؤں گا, اور صرف نیکوکار ہی جنت میں جائیں گے. اور بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار رب کی رحمت کے اتنے واقعات ہیں, رب ایسے بخش دیتا ہے, ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, تو اب دلیر ہو جائیں, بے باک ہو جائیں, بس گناہ کرتے نہیں, رب تو بخشنے والا مہربان ہے. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟
اللہ اکبر. ایک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا انداز, ایک سرکشی والا انداز. اور سرکشی اور بغاوت کا انداز یہ تو نافرمانوں والا انداز ہے, اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا کرتے. وہ دراصل محبت تو اطاعت سکھاتی ہے. جب آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کر رہا ہے تو پھر اس کی اطاعت سب سے بڑھ کے کرے گا کہ یہ میرے مالک کا حکم ہے, میرے رب نے مجھے فرمایا ہے, میں اس کی نافرمانی کروں, میں بغاوت کروں. بغاوت تو انسان کو سرکشی کی طرف لے کر جاتی ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فرعون ہے, حامان ہے, قارون ہے, یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے باوجود جنہوں نے سرکشی اختیار کی. اور دوسری جانب آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام علیہ مردوان, اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے, ساری رات عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں آج جو ان کے ساری کر رہے ہوا کرتے تھے. ایک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے واقعات سن کر جری ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ اب میں کچھ بھی کرتا رہوں اللہ کریم بخش دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, وہ بے نیاز بھی ہے, وہ چاہے تو زندگی بھر کی عبادتیں, ابلیس سے بڑھ کر عبادت کون کرے گا, لیکن یہ اس کی بے نیازی کا ظہور ہے کہ اس نے وہ ساری کی ساری اس کے اعمال نیکیاں عکارت کر دیے اس کی بد عملی کی وجہ سے. تو ایسا بھی ممکن ہے, جب ایسا ممکن ہے کہ عبادتیں سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے رائیگاں ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں, اس کی بے نیازی ہے, تو جس نے کچھ کیا ہی نہیں وہ ایسا جری ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو معاذ اللہ پسے پش ڈال رہا ہے, تو وہ مالک بے نیاز ہے, وہ چاہے تو ایسے بندے کو دوزخ میں ڈال دے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بندہ نیکیاں بھی کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو. امید ہو کہ میرا خالق میرے عمل کو جس نے نیکی کی توفیق دی ہے وہ قبول بھی فرمائے
اللہ،
وہ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. جب ہمیں یہ حکم ہے کہ جو شخص محنت مزدوری کرنے والا ہے، جو یوں کہہ لیں کہ جس کو آپ نے اجیر رکھا ہے، محنت کی اس نے، مشقت کی، تو اب اس کی جو حدیث پاک میں حکم ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی اجرت اسے دے دی جائے، جب ہمیں یہ حکم ہے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے جو نیکی کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، تو رب کی رحمت سے اس سے بڑھ کر امید ہونی چاہیے کہ وہ مایوس نہیں فرمائے گا، اجر بھی عطا فرمائے گا، قبولیت بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا. جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے، یہ تو بہت بری بات ہے. نہ تو مایوس کرنا چاہیے اور نہ مایوس ہونا چاہیے رب تبارک تعالیٰ کی رحمت سے. حضرت ابو کنود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص جو ہے نا وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا، اور وہ اس کا انداز ایسا تھا کہ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنے والا انداز تھا. یعنی سزاؤں کا بیان بھی کر رہا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگوں کو مایوس کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے اس سے فرمایا، اے واعظ کرنے والے، لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے کیوں مایوس کرتے ہو؟ اور پھر فرمایا، یہ آیت کریمہ پڑھی آپ نے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اسی طرح حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، وہ کثرت عبادت سے اپنے نفس پر سختی کیا کرتا تھا. جیسے پہلی امتوں کے اندر اس طرح کی آسانیاں نہیں تھیں، سختیاں تھیں، تو وہ عبادت کے اندر اپنے آپ پر مشقت کیا کرتا تھا اور لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کیا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا نا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں نے پوچھا کہ مولا میرے لیے کیا ہے تیری بارگاہ میں؟ اللہ کریم نے فرمایا، تیرے لیے آگ ہے.
اللہ اکبر.
اس نے عرض کی کہ میری عبادت، ریاضت، وہ جو میں اتنی مشقت برداشت کیا کرتا تھا مولا، وہ کہاں گئی؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کیا کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا. ایک تو ہے مایوس کرنا اور مایوس ہو جانا، یہ تو بہت بری بات ہے. جب بندہ مومن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اس کی رحمت پر بھروسہ بندہ مومن سے بڑھ کر کسی اور کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، جس نے مجھے وجود عطا کیا، جس نے مجھے اتنے انعام عطا فرمائے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، پھر نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرمائی. تو پھر ہمارا اعتقاد یہ ہونا چاہیے جو خالق، جو مالک اس قدر مہربان ہے تو وہ پھر ہمیں اس کی رحمت پر جیسا حقیقی طور پر اعتقاد رکھنا چاہیے. رکھیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے. ہم صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر کیسی ان کو کیسا بھروسہ ہوا کرتا تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر ایسا بھروسہ، ایسا یقین ساری مخلوق میں فرماتے ہیں، اگر ایک بندے کے بارے میں اللہ کریم نے یہ حکم فرمانا ہو کہ اسے داخل جنت فرمائے گا تو فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا.
اللہ،
ایسا بھروسہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رحمت پر، ایسا یقین، ایسا اعتقاد، یہ وہ ہے جو ہر بندے مومن کو رکھنا چاہیے اللہ کریم کی ذات کے ساتھ.
قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون.
سبحان اللہ.
اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس کی تفسیر میں سیرۃ الجنان میں ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابی پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ گناہ کر کے اور پھر جو ہے یعنی بے باک ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں. اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں. تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے, اللہ پاک رحمت فرمائے گا ہی فرمائے گا انشاء اللہ الکریم. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے عدنان بھائی کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہوں کی طرف آدمی جاتا ہے کہ وہ تو بخشنے والا مہربان ہے, جبکہ وہ خود عقل رکھنے والا بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے جسے علماء نے بھی بیان کیا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, کہ سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے, سب کو روزی دے گا, سب کو رزق عطا فرمائے گا. لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں, کھانا پینا تو مل ہی جانا ہے کیونکہ رب نے تو وعدہ کیا ہے, جب اس کا وعدہ تو سچا ہی سچا ہے, اب مجھے گھر بیٹھ جاتا ہوں کھانا پینا مل جائے گا. لیکن گناہوں کے معاملے میں ایسا دلیر ہے, بخشنے والا مہربان ہے, گناہ کرتا ہے, جبکہ اللہ نے یعنی قرآن پاک میں متعدد آیتیں ہیں کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا جس کو آپ نے بھی بیان کیا کہ کچھ لوگ ہیں مسلمان بھی ہوں گے لیکن جہنم میں جائیں گے.
بالکل,
تو اللہ جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, اس سے ڈرنا بھی ہے, اس سے امید بھی رکھنی ہے.
بالکل, اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ بھی اس کا عدل ہے, یہ بھی اس کا عدل ہے کہ آدمی جو ہے گناہ کر رہا ہے, بلکہ عدل کے ساتھ ساتھ بھی فضل ہے. اگر بندہ غور کرے تو جیسا حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہے مومن ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا کے پورا ہونے سے پہلے دوزخ سے نکال لیا جائے گا. یعنی وہ یوں کہہ لیں کہ یہاں ڈالنا بھی, جیسے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے کہ وہ آپ نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ کے اندر لت پت ہو گیا ہے اور جسم میں اس پر سب کیچڑ لگی ہوئی ہے, تو فرماتے ہیں کہ اس کی والدہ دوڑی دوڑی آئی اور اس نے اس کو تھپڑ لگایا اور پھر اس کے بعد نہلا کے اس کو صاف ستھرا کر دیا, اجلا کر دیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا اور رونے لگ گئے, آنسو بہانے لگ گئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا یہ آپ مطلب اس معاملے پر آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ وہ کیچڑ کے اندر لت پت ہو گیا, اس کے جسم پر کیچڑ لگ گئی, اس کی ماں اس سے کتنی محبت کرتی ہے, اس نے اسے سزا بھی دی لیکن اسے صاف بھی کر دیا, اسے پھر سے اجلا کر دیا. فرماتے ہیں کہ آدمی بھول جاتا ہے, گناہ کرتا ہے, رب کی نافرمانیاں کرتا ہے, یہ رب کا فضل ہے, وہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے, سزا دے کر بعضوں کا دنیا میں بندے کو اجلا اور ستھرا کر دیتا ہے, پاک و صاف کر دیتا ہے بعض اوقات. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے, اور جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو بالخصوص دنیا کے اندر جو رحمت ہے وہ تو یوں کہہ لیں جو آخرت میں رحمت ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے, اس کے باوجود ہم دنیا کے اندر رحمت کے نظارے دیکھتے ہیں, جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اس کا ظہور جب ہوگا اللہ اکبر وہ دیکھنے والا ہوگا, وہ ایسا رحمت کا دریا اللہ کریم کا بہہ رہا ہوگا کہ کسی کو حکم ہوگا کہ دوزخ میں جاؤ, دو شخصوں سے کہا جائے گا, دو آدمیوں سے کہا جائے گا دوزخ میں جاؤ, ایک جو ہے وہ تیزی سے جا رہا ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہوگا, ٹھہر ٹھہر کر, رک رک کر, کبھی مڑتا ہوگا, دیکھتا ہوگا اور پھر چل پڑتا ہوگا, دونوں کو واپس لانے کا حکم ہوگا. اللہ کریم فرمائے گا کہ تمہیں حکم دیا گیا دوزخ میں جانے کا, تو آہستہ آہستہ کیوں جا رہا تھا؟ وہ کہے گا مولا میں تیری رحمت کے آسرے پر تھا, ہو سکتا ہے ابھی حکم فرمائے, واپس بلائے اور مجھے داخل جنت کر دیا جائے. تو اور دوسرے سے پوچھا جائے گا تو کیوں دوڑ کے جا رہا تھا, جلدی کر رہا تھا؟ مولا ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا, ابھی تو نے حکم ارشاد فرمایا, چاہا کہ فوراً تیرے حکم پر عمل کر, بے نیاز رحمت ہے اس کی, ارشاد فرمایا کہ دونوں کو بخش دی, دونوں کو داخل جنت کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس قدر وسیع ہے, اور وہ چاہتا بھی ہے کہ ہم جو اللہ تبارک تعالی کی رحمت ہے اس پر اعتقاد بھی رکھیں, بھروسہ بھی رکھیں, اور پھر اسی اعتبار سے یعنی یہ جو انداز ہے عبادت کے ساتھ رب کی رحمت پر نظر, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں والا انداز ہے, یہ اللہ کے نیک بندوں والا انداز ہے. وہ ساری ساری رات عبادت بھی کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے تھے, جنت میں داخلہ جو ہے نا وہ رب کی رحمت سے ہی ہوگا, اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں, یعنی وہ بھروسہ یوں کہ بس میں نے نیکیاں کر لی سو میں تو اب جنت میں ہی جاؤں گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا, فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ رب کی رحمت سے ہی ملے گی. جنت میں جو آدمی جائے گا وہ رب کے فضل اور رحمت سے ہی جائے گا. ہاں جو جنت میں درجات کی بلندی ہے نا یہ بندے کے اعمال کی وجہ سے ہوگی. جس کے اعمال جیسے ہوں گے اس کو اتنی بلندی عطا کی جائے گی, اور داخلہ جو ہے وہ محض فضل سے ہوگا, رحمت سے ہوگا. تو یہ اعمال بھی کرے, نیکیاں بھی کرے, اور ساتھ ساتھ رب کی رحمت اور فضل پر نگاہ بھی رکھے اور اس پر یقین بھی رکھے.
اسی قبیل کا ایک واقعہ اور بھی کتابوں میں لکھا گیا جو آپ نے بیان کیا کہ وہ ایک دوڑ کر جائے گا اور ایک آہستہ آہستہ جائے گا. اسی میں سے یہ کہ ایک نیکی کم ہوگی وہ اس کو کہا جائے گا کہ جاؤ کہیں سے نیکی لے کے کر آؤ, تو وہ دوڑتا دوڑتا جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یوم اذ شأن یغنی. یعنی قرآن فرماتا ہے کہ اس دن تو جو ہے وہ ہر شخص جو ہے اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے, ماں سے بھاگ رہا ہے, ہر ایک کو اپنی پڑی ہے. تو اس نفسا نفسی کے عالم میں وہ جائے گا اور ایک شخص کسی سے مانگے گا نیکی, تو وہ کہے گا کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے؟ کہا ایک نیکی کی. کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے, لے جا. وہ ایک نیکی لے کر آئے گا اور جب دوبارہ پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے فلاں شخص نے جو نا اپنی نیکی دی ہے, کیوں؟ اس کے پاس ایک ہی تھی, تیرا بھلا ہو جائے, تیرا کام ہو جائے, تو کر لے. تو یوں فرمایا جائے گا کہ دونوں اس کا بھی ہاتھ پکڑ اور دونوں داخل جنت ہو جائے. تو یہ رب کی رحمتیں ہیں, اور اس کی رحمت پر ٹک ٹکی باندھے رکھنی چاہیے. حضرت سیدنا ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں ابو امامہ کے پاس شام کے وقت جایا کرتا تھا. ایک دن ان کے پڑوس میں ایک مریض کے پاس گیا تو وہ مریض کو جھڑک رہے تھے, ڈانٹ رہے تھے, فرما رہے تھے افسوس ہے تجھ پر, اپنی جان پر ظلم کرنے والے, کیا میں نے تجھے بھلائی کا حکم نہ دیا تھا, برائی سے نہ روکا تھا؟ یعنی اس کو جھڑک رہے تھے, اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ تجھ کو میں نے نیکی کی دعوت بھی دی تھی لیکن تو ایک اپنی جان پر ظلم کرتا رہا. یعنی اپنی جان پر ظلم کرنا, گناہ کرتا رہا. وہ نوجوان بولا, اے میرے محترم, اگر اللہ مجھے میری ماں کے سپرد کر دے اور میرا معاملہ اسی کے حوالے فرما دے تو میری ماں میرے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گی؟ انہوں نے جواب دیا, وہ تو تجھے جنت میں داخل کر دے گی. اس نے عرض کیا, اللہ پاک مجھ پر میری والدہ سے بھی زیادہ مہربان ہے. پھر اس کی روح پرواز کر گئی. چنانچہ جب اس کے چچا نے اس کے ساتھ قبر میں اتر کر اسے دفن کیا اور قبر کو برابر کر دیا تو اس نے گھبرا کر چیخ ماری. اس کے چچا نے, میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے, اس کی قبر تو وسیع کر دی گئی ہے اور نور سے بھر دی گئی.
اللہ,
قبر وسیع بھی ہو گئی, نور سے بھر گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ, یہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا. ان میں ایک عورت بھاگ رہی تھی, اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اللہ اللہ, فرمایا اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی گئی, نہیں, اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. بچے پر جتنی یہ عورت مہربان ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہمارا رب ہم سے محبت فرماتا ہے اور ہم پر رحمتیں کرتا ہے. تو پھر اس رب سے محبت کی جائے, اس رب کی رحمتوں کا شکر ادا کیا جائے. اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں, پھر بھی ہم نمازیں چھوڑ دیں, پھر بھی ہم گناہوں میں اپنی زندگی کو مصروف رکھیں, اپنے شب و روز گناہوں سے بھرپور رکھیں, یہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں زیب نہیں دیتا. ہم مسلمان ہیں, اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم ہمیں عطا فرمایا, اتنی عنایتیں اس کی ہیں, کیوں نہ اس سے محبت کی جائے اور اس کی رحمت پر ٹک ٹکی بھی بندی رہے, اس کی رحمت کا آسرا بھی رہے, اور گناہوں سے بچتے ہوئے خوف اور رجا, امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے بندہ, جیسے آپ نے کہا حضرت عمر کا واقعہ سنا ہے آپ نے کہ وہ ایک بندہ جنت میں جائے گا تو وہ مجھے اللہ کی ذات سے, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں گا. تو وہ ایسی امید ہو, ایسا یقین ہو, اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. ہمارے سلسلے میں کلام بھی ہم شامل کرتے ہیں, احسان بھائی موجود ہیں. احسان بھائی آج ہمیں ان شاء اللہ الکریم کلام بھی سنائیں گے اور دعائیہ کلام انہوں نے مجھے بتایا تھا, تو دعا بھی کرتے ہیں. اللہ پاک یہ جو دعا کریں گے ہم سب کے حق میں قبول فرمائے.
حاضر تیرے دربار اللہ کرم, اللہ کرم, حاضر دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم میں اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم میں
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ محبت الہی اور اس میں آج ہم رحمت الہی کے موضوع کے ساتھ محبت الہی کو سن رہے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سن رہے ہوں گے کہ اللہ پاک کی رحمت کتنی وسیع ہے. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. متعدد واقعات بھی ہم نے سنے، اس بات کو بھی ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیا کہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا اور ایسا بے باک بھی نہیں ہونا کہ بندہ گناہوں میں مصروف ہو جائے، گناہ کرتا رہے اور بے باکی دکھائے. امیر علیہ سنت نے اپنے ایک رسالے میں اور متعدد مقامات پر اس بات کو بیان بھی کیا ہے کہ جو یہ کرتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں، رب کی رحمت سے امید باندھی ہوئی ہے اور رب بخش دے گا، مہربان ہے، بے شک مہربان ہے، اور گناہوں میں جری ہو جاتے ہیں، بے باک ہو جاتے ہیں، رب کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں عقلی دلیل دیتے ہوئے کہ 10,000 کا مجمع ہو، 10,000 لوگ موجود ہوں، کوئی چھت پر چڑھ جائے اور اس کے پاس بندوق ہو، وہ پسٹول نکال لے اور کہے کہ اس پسٹول میں صرف ایک گولی ہے اور میں اوپر سے صرف ایک گولی چلاؤں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، یعنی وہ 10,000 کا مجمع یہ کہے گا کہ ایک گولی چلے گی نا، مجھے تھوڑی لگے گی، یعنی جو ایک گولی چلنی ہے وہ مجھے نہیں لگے گی، میں بے باک ہو جاؤں، میں بے خوف ہو جاؤں کہ نہیں مجھے، میں تو بے پرواہ ہوں کیونکہ وہ گولی ایک ہی چلانی ہے اس نے. تو ہم سب بھاگیں گے، دوڑیں گے کہ بھائی وہ ایک گولی جو چل رہی ہے اوپر سے چلے گی، تو ہو سکتا ہے مجھے لگ جائے، میرے سینے پر لگ جائے، میرے پاؤں پہ لگ جائے، کسی جگہ لگ جائے. تو بندہ جس طرح بے خوف نہیں ہوگا، دوڑے گا، بھاگے گا، ڈرے گا، اسی طرح رب کی رحمت کی امید اور آسرا یہ تو بالکل ہمیں ہونا چاہیے، لیکن اس رحمت کی وجہ سے بے باکی نہیں ہونی چاہیے اور نا امیدی بھی نہیں ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں عدنان بھائی؟
بالکل ایسے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اور پھر بے باکی، یعنی دونوں چیزیں، افراط اور تفرید، حد سے بڑھ جانا یا بالکل جس کا شریعت تقاضا کر رہی ہے اس کو بھی چھوڑ دینا، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ نادانی اور بے وقوفی پر مشتمل ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر سب سے بڑھ کر بھروسہ، سب سے بڑھ کر یقین جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے. لیکن انداز آپ دیکھیے،
اللہ
عبادت ہے اور کس قدر عبادت ہے، اتنا قیام ہے، اتنا قیام ہے کہ پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے. اب بتائیے، اگر ایسا ہوتا، ان سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر کسی اور کو یقین نہیں ہے، لیکن انداز آپ کا کیا ہے؟ ہمیں تو انہی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے کہ انداز اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ایسا ہی ہو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارک ہے، لیکن ساتھ جو اسوہ کاملہ ہے جس کی پیروی کرنی ہے وہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ انہی کی پیروی کرنی ہے، انہی کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. آپ دیکھیے، وہ صحابہ کرام علیہ مردوان جنہیں اتقا کی سند عطا کی، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حسنا کی سند عطا فرمائی اور جنتی ہونے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، نام لے کر ان کا مبارک انداز کیا ہے؟ کیا انہوں نے جنت کی سند مل جانے کے بعد یہ کہا ہم تو پکے ٹھکے جی، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی؟ لیکن نہیں، انہوں نے بتایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن پر ایسا فضل ہے، ایسا کرم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ رحمت الہی پر اپنا اعتقاد مزید پکا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے. آپ دیکھیے، وہ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، فرائض اور واجبات پورے کرنے کے بعد نوافل کتنی کثرت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے جو جنت کا سوال کیا، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تمہیں جنت دے دی گئی ہے لہذا کوئی عبادت مت کرنا، کچھ نہ کرنا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجدوں کی کثرت کر کے میری معاونت کرنا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم یہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اعتقاد، یقین اور بھروسہ بھی رکھیں، کیونکہ جو اس کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں ان کا انداز یہی ہے کہ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں اور اس کی رحمت پر بھروسہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور امید بھی لگائے ہوئے ہیں. اور جو اس کے مقابل میں جو لوگ ہیں معاذ اللہ، یعنی جو ایک تو شریعت کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصول قاعدے قوانین کی وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں, اور پھر اوپر سے جری ایسے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک نہیں ماننی لیکن ہم نے بخشے جانا ہے. یہ انداز ایک لمحے کے لیے بندہ غور کرے کہ یہ دھونس والا انداز تو نہیں ہے کہیں, اگر ایسا ہے تو پھر بندے کو ڈر جانا چاہیے اللہ کریم کی بے نیازی سے. عاجزی انکساری بندگی بھی کرے اور اس کی رحمت پر بھروسہ بھی رکھے, مولا جو میں کر سکتا تھا میں نے اس میں کوتاہی نہیں کی, یہ جو میری طرف سے ہے اسے شرف قبولیت عطا فرما. یوں عاجزی و انکساری بھی ہو, عبادت بھی ہو, رحمت پر نگاہ بھی ہو, تو انشاءاللہ ہم پھر بیڑا پار ہے
انشاءاللہ. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, یعنی سبحان اللہ, اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں اور دل بھی ڈرے ہوئے ہیں.
بالکل,
یعنی وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, سجدے بھی کر رہے ہیں, قیام بھی طویل کر رہے ہیں, راتوں کو بھی جاگ کر گزار رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے رات کے تین حصے کر رکھے تھے, یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چھ گھنٹے کی رات ہے تو دو دو گھنٹے کر کے تین حصے کر رکھے تھے, اور دو گھنٹے خود بیدار رہ کر عبادت کرتے تھے, پھر خود سوتے تھے تو اہلیہ جو ہے یہ بیدار ہوتی تھی, عبادت کرتی تھی, پھر وہ سوتی تھی تو بچہ بیٹا جو ہے نا وہ بیدار ہو کر عبادت کرتا تھا. یعنی ان کی راتیں کیسے آباد تھیں, ان کے گھروں میں بیماریاں اور پریشانیاں کہاں سے آئیں گی, کیسے آئیں گی, کہ ہم نے تو اپنے گھروں میں بیماریوں اور پریشانیوں اور الجھنوں کو آنے کے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں. ہم عبادتوں سے گھروں کو آباد نہیں کرتے, نوافل گھروں میں رہ کر پڑھے بندہ, قرآن پاک کی تلاوت کرے, بارہ بارہ مہینے گزر جاتے ہیں, وہ بھی حافظ قرآن اس وقت قرآن پاک کھولتا ہے جب نارملی, یہ بہت ایسے بھی ہیں خوش نصیب ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں, اور اکثر ایسے ہیں کہ جو رجب میں کھولیں گے, رمضان میں ہمیں قرآن پاک سنانا ہے تو رجب شریف میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, شعبان میں ہو رہی ہے. تو یہ بارہ مہینے ہم مسلمان ہیں, ہمیں تو رب سے محبت ہے, رب کے کلام سے محبت ہے, اور رب کی رحمت پانے والا خوش نصیب ایسا ہے. ایک روایت سناتا ہوں پھر انشاءاللہ ہم ایک دو شعر سنتے ہیں اور اپنے سلسلے کا ہمارے وقت بھی ختم ہو رہا ہے. روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک عرش کے نیچے سے ایک کتاب نکالے گا جس میں لکھا ہوگا میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی اور میں ارحم الراحمین یعنی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں, پھر وہ اہل جنت کے برابر جہنمیوں کو دوزخ سے نکال دے گا. اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرمائے, ہمیں اپنی محبت سے بھی نوازے, اور ایسی محبت ہمیں عطا فرمائے کہ ہمیں اس کی عبادت میں مزہ آئے, لذت آئے, سجدے طویل کریں تو مزہ آئے, قیام طویل ہو تو مزہ آئے, قرآن پاک پڑھیں تو مزہ آئے, درود پاک پڑھیں تو مزہ آئے, اندر کا بھی تزکیہ ہو جائے, اعضا بھی گناہوں سے بچ جائیں. مولانا حسن کیا فرماتے ہیں,
سبقت رحمتی علی قدبی, سبقت رحمتی علی قدبی, جب سے تونے سنا
پتایا الہی.